السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم، صدق الله العظيم. محترم بزرگو، عزیز برادران اسلام، جیسا کہ بارہا یہ بات سننے میں آتی رہتی ہے، قرآن پاک کا صریح بیان اور حق تعالیٰ کا صاف اعلان ہے: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ انسان کی پیدائش اور پیدا کیے جانے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. امر آپ اللہ پاک کے احسان مند ہیں اور شکر گزار ہیں کہ اللہ پاک نے پھر ایک بار ہمیں ہماری زندگیوں کے اندر رمضان کو لایا ہے، اور نیکیوں کا یہ سیزن یا نیکیوں کے کمانے کا یہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے، جس کے اندر حدیث پاک کی روح سے یہ بات ملتی ہے کہ ایک نیکی کا اجر 70 اور 70 سے لے کر 700 تک کے برابر دیا جاتا ہے، جس کے اندر ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر دیا جاتا ہے، جس کے اندر ایک نفل کو فرض کا درجہ دے دیا جاتا ہے، اور جس کے اندر پہلی ہی رمضان کی پہلی شب سے ہی شیاطین الانس اور مردۃ الجن کو حق تعالیٰ بند فرما دیتے ہیں اور جہنم میں انہیں بند کر دیتے ہیں. اس کی وجہ سے انسانوں کے لیے بہکانے اور ان کو بھٹکانے کا ایک موقع کم ہو جاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا كان اول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنة فلم يغلق منها باب، کہ پہلی ہی شب سے جہنم کے کل دروازے بند کر دیے جاتے ہیں انسانوں کے لیے، اور ایک دروازہ بھی اس کے اندر کھلا نہیں رکھا جاتا، اور جنت کے کل دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک دروازہ بھی اس کے اندر بند نہیں رکھا جاتا. وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور حق تعالی رمضان کی ہر شب میں لاکھوں افراد کو بخشش، مغفرت اور جہنم سے آزادی کے فیصلے فرماتے ہیں. کل ذلك وذالک کل لیلہ، اور یہ صرف رمضان کی پہلی شب کی بات نہیں ہے، ایک رمضان سے لے کر کے 29 یا 30 رمضان تک جتنے کا بھی مہینہ ہوگا، ہر شب میں حق تعالیٰ کا یہی معمول ہوگا. کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالہا، ایک نیکی کا ثواب 10 سے شروع ہوگا تو 10 سے لے کر کے جائے گا الی 700 ضعف، 700 تک، اور اخلاص کے ساتھ میں اس 700 کے اندر بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اور یہ روزے کے علاوہ جو اور عبادتیں ہیں، تلاوت ہے اس کا یہ ثواب ہے، نمازیں ہیں اس کا یہ ثواب ہے، اذکار و اوراد ہیں ان کا یہ ثواب ہے، دوسری اور نیکیاں اور صدقات ہیں ان کا یہ ثواب ہے، کہ ایک سے لے کر 10، 10 سے لے کر 70 اور 70 سے لے کر کے 700 تک کا جو اجر ملتا ہے یہ ان کا ہے. قال اللہ تعالی الا الصوم، روزے کا معاملہ یہ نہیں ہے. روزے کے بارے میں حق تعالی کا فرمان، حضور علیہ السلام نے نقل یہ فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بھی، اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا. یہ 700 کا اجر ایک روزے پہ ملنے والا نہیں ہے، 700 کے اجر کو روزے کے علاوہ عبادتوں کے ساتھ خاص کیا گیا ہے، اور حق تعالی جب 700 کے علاوہ عطا فرمائیں گے اور علیحدگی سے اس کا اعلان فرمائیں گے، تو اس کا کون اندازہ کر سکتا ہے کہ اس کا اجر کتنا ہوگا اور کیا ہوگا اور کس شکل میں ہوگا؟ کل انسان اس کا تصور تک نہیں کر سکتے. وہ اجر ایسا ملنے والا ہے قیامت کے دن انسانوں کو. حدیث پاک میں وَأَنَا أَجْزِي بِهِ کا جو لفظ آتا ہے، اس کی ایک تشریح تو یہ ہوئی، علماء اس کو دوسرے طریقے سے پڑھ کر اس کا ایک دوسرا بھی ترجمہ اور مطلب بیان فرماتے ہیں، اور وہ ہے وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ یہ جنت یا جنت کی نعمتیں نہیں، روزے کا بدلہ تو میں خود ہوں. وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، کہ روزے کے بدلے میں بندے کو میں اپنی رضا اور میں اپنی ذات اس کے حوالے کر دیتا ہوں. حوالے کرنے کا مطلب حق تعالیٰ کی رضا اور حق تعالیٰ کی خوشنودی کا بندوں کو حاصل ہونا. اور حق تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کتنی بڑی چیز ہے، قرآن پاک میں بولا گیا ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی تھوڑی خوشنودی بھی کسی کو حاصل ہو جائے تو وہ دنیا جہاں کی، دنیا و ما فیہا کی ہر دولت سے، ہر چیز سے بڑی نعمت ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی، کہ وہ اپنے کھانے کی خواہش کو چھوڑ دیتا ہے، وہ اپنے پینے کی اور خواہشوں کو وہ چھوڑ دیتا ہے، اور اس چھوڑنے کے پیچھے صرف اور صرف میری محبت اور میرا حکم اور میرے فرمان کی اتباع ہے. اسی لیے اس کو میں دو طرح کے اجر دوں گا، للصائم فرحتان، چونکہ وہ میری خاطر یہ کلفتیں برداشت کر رہا ہے تو اس کو فرحتیں دینا بھی میرا کام ہے. میں دو فرحتیں اسے دوں گا، ایک تو دنیا کے اندر اور دوسرے آخرت کے اندر. فرحت عند فطرہ، ایک تو وہ ہے جب رات کو شام کے وقت میں افطار کا وقت ہوتا ہے، اس وقت اس کی زبان پیاس کی وجہ سے سوکھ کر کے کانٹا ہو چکی ہوتی ہے، حلق خشک ہو چکا ہوتا ہے، تو اس وقت پھر میرا حکم آتا ہے وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، یہ رات تک روزے کو حکم، روزے والے حکم کو پورا کر کے پھر اب افطار کرنا ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ افطار کے اندر جلدی کرنا ہے، تو اس وقت پانی کے پینے سے، کھانے کی اور نعمتوں کے پیٹ میں اور منہ میں جانے سے جو اس کو فرحت اور خوشی اور خنکی اور مسرت نصیب ہوتی ہے، یہ بھی حق تعالیٰ کا انعام ہے. للصائم فرحتان، فرحت عند فطره وفرحت عند لقاء ربه، اور دوسری فرحت، دوسری مسرت اور سرور جو اسے حاصل ہوگا وہ حق تعالیٰ سے ملاقات کے دن ہوگا، اور اللہ ہی جانتے ہیں کہ وہ فرحت کیسی ہوگی، وہ سرور اور مسرت کا دن کیسا ہوگا. والصیام جنہ، اور فرمایا گیا کہ روزے جو ہیں وہ ڈھال ہیں. ڈھال کس چیز سے ہیں؟ وہ ڈھال ہیں گناہوں سے، کیونکہ عام طور پر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ لوگوں میں یہ رجحان، یہ میلان اور یہ مزاج بن جایا کرتا ہے رمضان المبارک کی وجہ سے اور اس کی برکتوں کے طفیل میں، کہ لوگ ایک دوسرے کا احترام، گناہوں سے بچنے کا اہتمام اور تقوی کا احترام اور اہتمام تک شروع فرما دیتے ہیں کہ بھائی میرا یہ روزہ ہے، میں یہ گناہ نہیں کرنا چاہتا، میں یہ کام اس واسطے نہیں کر رہا ہوں کہ میرا روزہ ہے، میں فلاں کام اس واسطے نہیں کر رہا ہوں کہ میرا روزہ ہے. تو وہ صیام و جنہ اعمال کے لیے بھی یہ ڈھال ہے. جنہ کا مطلب ہے ڈھال، اور ڈھال آدمی کو روکتی ہے برے باروں سے، اس کو زخموں سے بچاتی ہے، واروں سے بچاتی ہے. تو اعمال کے لیے بھی یہ گناہوں سے بچانے والی چیز ہے. دنیا کے اندر تو اس کو برے اعمال سے بچائے گی، اور آخرت کے دن یہی روزہ آ کر کے جہنم سے انسان کے لیے اور روزے دار کے لیے ڈھال بن جایا کرے گا. وہ صیام جنہ، اور چونکہ فطری بات ہے اور فطرت میں یہ بات رکھی ہوئی ہے کہ اگر آدمی بھوکا ہوتا ہے تو معدے کے اندر بھوک کی وجہ سے خلا پیدا ہو کر کے ایک قسم کی بو پیدا ہو جاتی ہے جس سے دوسروں کو نفرت ہوتی ہے. اب ایک دوسرے کو نفرت کرنے کے بجائے اور اس نفرت کے ازالے کے خاطر حق تعالیٰ نے اعلان فرما دیا وَلَخَلُوف فَمِ الصَّائِمِ يَطِيبُ عَنَّ اللَّهِ مِنَ الْمِسْ، کہ روزے دار کے خلوب معدہ کی وجہ سے، معدے کے خالی رہنے کی وجہ سے منہ سے جو بو آئے گی وہ مشک سے زیادہ بہتر اور مشک سے زیادہ خوشبودار اللہ کے نزدیک ہوگی. حق تعالیٰ کا انعام و احسان ہے کہ ایسا رمضان المبارک اور نیکیوں کا یہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا، جس کے بارے میں فرمایا گیا من قام ایمانا و احتسابا، من صام فی رمضان ایمانا و احتسابا وقام فی رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو روزے رکھے گا ایمان کے ساتھ، یعنی اللہ کی ذات پر اس کا ایمان ہوگا، اور روزہ رکھنے کا مقصد اللہ کی خوشنودی اور آخرت کے دن اجر کو پانا ہوگا، تو سارے کے سارے گناہ اس کے بخش دیے جائیں گے. اسی طرح تراویح کی جو رکعات ہیں، تراویح کی جو نماز ہے، من قام فی رمضان ایمانا و احتسابا، اس کے اندر بھی ایمان کی شرط ہے، اور اجر کی نیت، اجر کا یقین، اجر کے وعدے پر پورا مکمل اعتماد ہونا ضروری ہے. تو جو اس نیت اور اس یقین کے ساتھ میں تراویح کی نماز کو ادا کیا کرتا ہے، اس کے واسطے بھی یہ اجر اور اس کے لیے بھی یہ وعدہ ہے کہ غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ اس کے بھی اگلے پچھلے سارے کے سارے گناہ حق تعالیٰ بخش دیں گے، معاف فرما دیں گے. انسانوں سے عبادت کیا جانا یہ اللہ تعالیٰ کا منشا ہے، اور انسانوں کی پیدائش کا یہی مقصد بتایا گیا. بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ الجھن ہوتی ہے کہ حق تعالیٰ کے لیے تو فرشتے ہیں، عبادت کے واسطے فرشتے ہیں، کسی کو پیدا کیا ہے تو اس انداز سے کہ جب سے وہ پیدا ہوا ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک، یا جب تک اللہ اس کو حکم دیں گے وہ سجدے میں پڑا رہے گا، کسی کو حکم دیا ہے وہ رکوع میں پڑا رہے گا، کسی کے لیے لا الہ الا اللہ کو کا پابند کر دیا کہ تجھے لا الہ الا اللہ کہنا ہے وہ یہی کہتا رہے گا، کسی کو تسبیح کا پابند بنا دیا وہ تسبیح ہی پڑھتا رہے گا، کسی کو اور قسم کی تکبیر میں لگا دیا وہ اسی میں لگا رہے گا. تو مختلف قسم کی عبادتوں کی شکلوں میں اللہ نے فرشتوں کو لگا رکھا ہے، تو پھر انسانوں کو پیدائش کا مقصد کیوں بتایا جاتا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس دنیا کو فرشتوں کے لیے نہیں، اس دنیا کو انسانوں کے لیے بنایا گیا ہے، اور اس دنیا میں انسانوں کو بھیجنے کا مقصد انسانوں کا امتحان ہے, اور انسانوں کے اندر دونوں قسم کی خواہشیں رکھی گئی ہیں, کرنے کی خواہش بھی اور نہیں کرنے کی خواہش بھی, اور کرنے کا اختیار بھی نہیں کرنے کا اختیار بھی. فرشتوں کے اندر یہ اختیار نہیں ہے. امتحان جو ہوتا ہے وہ اختیار کی بنیاد پہ ہوتا ہے. فرشتوں میں یہ اختیار نہیں ہے, یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ ان کو جس کام پہ لگایا گیا ہے اس کی مخالفت وہ کر سکیں. ان کو بولا گیا ہے اللہ اکبر پڑھنے کے لیے تو وہ سبحان اللہ پڑھ نہیں سکتے. جیسے ہم کو بولا جائے کہ اللہ اکبر پڑھو تو ہم اللہ اکبر کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی پڑھ سکتے ہیں. فرشتوں کا یہ حال نہیں ہے. جس حالت کے لیے, جس کام کے لیے اور جس بول کے لیے ان کو پیدا کیا, اسی بول کے واسطے اور اسی کام کے لیے وہ مقرر ہیں, وہ طے شدہ ہیں, متعین ہیں, اس کی وہ مخالفت نہیں کر سکتے. تو وہاں پر چونکہ امتحان کا گزر یا گنجائش نہیں ہے, اس واسطے ان کی عبادتیں قابل رشک اور قابل قدر نہیں ہیں. اس معنی کر تو وہ قابل قدر ہیں کہ وہ معصوم ہوتے ہیں, اللہ کی نورانی مخلوق ہیں, لیکن انسانوں کو اشرف المخلوقات جو بنایا گیا ہے وہ اسی اختیار کی صفت کی بنا پر بنایا گیا ہے کہ اللہ نے اختیار دیا کہ جو اللہ کے حکموں کو مانے بھی, اور اس کو یہ اختیار بھی ہے, طاقت اور گنجائش بھی ہے کہ وہ اللہ کے حکموں کو توڑے بھی, لیکن وہ اللہ کے حکم کے احترام میں اور اللہ کے محبت میں, انعاموں کے احسان گزاری کی شکر میں, شکر گزاری کے طور پر وہ حق تعالیٰ کے حکموں کو توڑنے کے بجائے ماننے لگتا ہے, تو پھر اس کے واسطے یہ امتحان میں کامیابی کے فیصلے کیے جاتے ہیں. رمضان المبارک کے حوالے سے تین چار باتیں حدیث پاک کے اندر خاص طور سے بیان کے قابل ہیں. وہ یہ ہے, سب سے پہلی بات جو عوام الناس کے اندر بھی پائی جاتی ہے اور اس کا دیکھا جاتا ہے کہ لوگ نوافل کا اہتمام تو کرتے ہیں, کچھ کچھ تلاوت قرآن بھی ہے اور کچھ نوافل کا اہتمام بھی ہے, اور اس کے علاوہ اور اوراد و اذکار بھی ہیں جو اپنے اپنے بڑوں کی طرف سے لوگ اپنے لیے مقرر کروا لیتے ہیں. ان کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کے لیے خاص کر جو کام کرنے کا ہے وہ ہے گناہوں سے بچنے کا کام, تقویٰ جس کو بولا جاتا ہے. تقویٰ کا مطلب ہے گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنا, اللہ کی عظمت کو ذہن میں رکھ کر کے اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانیوں سے بچانا, یہ چیز تقویٰ ہے. اور روزے کا جو مقصد بتایا گیا ہے وہ یہی تقویٰ ہے. تو عبادتوں کا جو اہتمام ہوگا, طاعتوں کی جو فکر ہوگی اور ذکر و فکر کی جو کثرت ہوگی, یہ دوسرے درجے کی چیز ہے, یہ دوسرے مرحلے کی چیز ہے. اس سے بھی پہلے کی جو چیز ہوگی وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا اہتمام. گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں, ظاہری اور باطنی. جو ظاہری اعضاء سے صادر ہوتے ہیں وہ ظاہری گناہ, آنکھوں کا گناہ, کانوں کا گناہ, غلط سننے, غلط بولنے, غلط دیکھنے اور غلط چلنے, غلط راہوں پر چلنے, غلط چیزوں کو پکڑنے اور چھونے, یہ چیزیں ظاہری گناہ ہیں. غلط کمانے, غلط کھانے, یہ ظاہری گناہ ہیں. اور باطنی گناہ جو دل کی بیماریاں ہیں اور دل کے گناہ ہیں, جیسے حسد ہے, کبر ہے, تکبر ہے, غیبت ہے, غیبت تو ظاہری میں آئے گی, کینہ ہے, یہ گناہ باطنی گناہ ہے. تو اس قسم کے سارے گناہوں سے اپنے کو بچانے کا اہتمام کرنا, یہ تقوی والی زندگی ہوتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصیام جنہ, روزہ ڈھال ہے, یعنی اس کو, اس روزے کو گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال کی طرح کام میں لے آنا چاہیے, اور اس طرح گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے جیسے آدمی اپنے آپ کو وار سے بچانے کے لیے, زخموں سے اور دوسری تکلیفوں سے بچانے کے لیے ڈھال کا استعمال کیا کرتا ہے. اور دوسری چیز اس کے بعد جو اہم, وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو غصے سے بچایا جائے, کیونکہ کھانے نہیں ہونے کی وجہ سے, خواہشوں پر پابندی ہونے کی وجہ سے, رکاوٹ ہونے کی وجہ سے طبیعت میں ایک قسم کی تنگی اور بے چینی پیدا ہو جاتی ہے, اس کو چڑچڑاپن بھی ہم کہہ سکتے ہیں. تو اس چڑچڑے پن کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ آدمی یہ غصہ پھر دوسروں کے سامنے اس کا اظہار کرنے لگتا ہے. حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یسخب, نہ تو کوئی بیہودہ کلامی کرے نہ شور و شغب کرے, فان قاتلہ او سابہ احد فلیقل انی امرؤ صائم, کہ اگر کوئی دوسرا اس سے آمادہ پیکار ہو, اگر کوئی دوسرا اس سے لڑنے جھگڑنے, گالی بکنے یا برا بھلا کہنے لگے, تو بجائے وہ اس کو دوسرا جواب دینے کے, پلٹ کر وہ جوابی کارروائی کچھ کرنے کے, اس سے یہ کہہ دے کہ بھئی میں روزے دار ہوں. تو یہ غصے سے، لڑائی اور جھگڑے سے اور بیہودہ کلامی سے، ان چیزوں سے بچنا روزے کے خاص اعمال میں سے ہے۔ تقوی کے ساتھ ساتھ غصے سے پرہیز، تقوی کے اہتمام کے ساتھ ساتھ غصے سے پرہیز، اور تیسری چیز ہے اکل حلال کی فکر، حلال کمائی کی فکر کرنا اور حلال کھانے کی فکر کرنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی حرام سے افطار کرتا ہے یا حرام سے سحری کرتا ہے، اب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے روزے کی مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ وہ صبح سے لے کر کے شام تک بھوکا اور پیاسا رہا اور اپنی خواہشات کو روکا رکھا۔ تین قسم کے لوگ معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ایک تو اللہ کے فضل سے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی کل آمدنی حلال ہوتی ہے، تو اس حساب سے ان کو نہ تو کھانے کی فکر اور نہ کمانے کی فکر، یعنی اس کا ڈر نہیں ہے کہ کوئی حرام لقمہ ان کے پیٹ میں جائے گا۔ پھر بھی ایسوں کے لیے یہ ہدایت ہے کہ وہ حرام سے اپنے آپ کو بچانے کی اللہ سے دعا کرتے رہیں۔ اور دوسرے لوگ وہ ہیں جن کی کچھ آمدنی تو حلال ہے اور کچھ حرام ہوتی ہے، مسائل کو پوچھ کر کے علماء سے اپنی آمدنی کے بارے میں معلومات کرنی چاہیے کہ کون سی آمدنی حلال ہے اور کون سی آمدنی حلال نہیں ہے۔ تو جو لوگ ایسے ہیں ان کے بارے میں یہ ہدایت علماء کرام دیتے ہیں کہ وہ اپنے رمضان کے حد تک کاروبار کو اور آمدنی کو روک دیں، اور دوسرے جو ذرائع ہیں حلال آمدنی کے ان کو لگاتار وہ کیے جائیں، اور اسی کے ذریعے سے اپنے سحری اور اپنے افطار کا اہتمام کرے۔ اس کی برکت سے اور اس کے طفیل میں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پورے طور پر اسے حرام سے بچا دے۔ اور تیسرا، وہ شخص ہے جس کی کل آمدنی حرام ہے اور کوئی حلال ذریعہ اس کے لیے آمدنی کا موجود نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی راستے بند نہیں ہیں اسلام کے اندر۔ علماء نے اور بزرگان دین نے اس کے لیے بھی طریقے بتائے ہیں۔ اس کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی آمدنی کو روک دے اور دوسروں سے قرض لے کر کے، حلال روزی کا قرض لے کر کے اپنے لیے سحر کا اور افطار کا اہتمام کرے۔ اگر کوئی اس قدر بھی اہتمام کر لیتا ہے اور ایک مہینے کے اندر بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا اہتمام کر لیتا ہے، تو بزرگان دین اپنے تجربے کی اور حق تعالیٰ کی رحمت اور حق تعالیٰ کے فضل کی امید پر یہ کہتے ہیں کہ باقی اور سال اور باقی اور زندگی میں اس کے لیے تقوی والی زندگی کو گزارنا اور باقی اور زندگی کے اندر اس کے لیے حلال روزی کے کمانے اور کھانے کو حق تعالیٰ آسان اور سہل فرما دیتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اسی کی برکت سے اللہ پاک اس کو توفیق عطا فرما دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات اور آپ کے ان معمولات جو رمضان المبارک کے حوالے سے اس سے پہلے بھی عرض کیے گئے ہیں، وہ تین تھے۔ ایک تو کثرت عبادات ہے، اور دوسرے کثرت صدقات ہے، اور تیسرے کثرت مناجات ہے۔ کہ جتنی اور عبادتیں کرنے کا معمول زندگی کے اندر اور یا سال کے 11 مہینوں میں تھا، اس سے کسی قدر اضافہ ہونا چاہیے، اور کثرت صدقات زکوٰۃ وغیرہ کو ادا کرنے کا لوگ رمضان کے اندر اہتمام کرتے ہیں کیونکہ اجر بڑھا دیا جاتا ہے، تو اس کی طرف بھی فکر ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ نوافل کا خصوصیت کے ساتھ نفل صدقات کا اہتمام ہونا چاہیے۔ نفل صدقات کے اندر رشتہ داروں کو اور دیگر اور اہل کار خیر میں صرف ہونے والے مصارف کو اور ضرورت مندوں اور حاجت مندوں کو تلاش کر کر کے دینے کی اہمیت زیادہ بتائی جاتی ہے۔ اور تیسری چیز ہے کثرت مناجات، کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو روز بروز بڑھایا جائے، اس کے اندر اضافہ کیا جائے، گریا اور زاری کی جائے، اور خشوع و خضوع کے ساتھ یہ کام انجام دیے جائیں۔ کہ دعاؤں کے کرنے میں اس بات کا اہتمام کم ہوتا ہے کہ ہماری توجہ اللہ کی طرف ہو، زیادہ سے زیادہ جو دعائیں یا دیکھنے میں جو آتی ہیں وہ بے پرواہی کے ساتھ کی جاتی ہیں۔ حدیث شریف میں بتایا گیا ان اللہ تعالی لا یقبل الدعاء عن قلب لا ہن کما قال علیہ السلام، کہ غفلت والے دل سے کی جانے والی دعاؤں کو اللہ پاک قبول نہیں فرماتے۔ کہ ضرورتیں تو ہماری ہیں، لیکن ہم ہی بے طلبی کے ساتھ اللہ پاک سے دعائیں کر رہے ہوں تو وہ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو جس آدمی کی بھی جو بھی ضرورتیں ہیں، ان ضرورتوں کا سوال وہ اللہ سے کرے، لیکن سرتاپا سوال بن کے سوال کرے۔ جیسے کسی آدمی کو دوسرے سے قرض کی ضرورت ہو تو اس کے بول کے اندر، اس کے انداز اور لہجے کے اندر، اس کے ہر چیز کے اندر سوالیہ انداز ہوتا ہے۔ مسکین سی صورت بنا کر متوازعانہ لہجے اور آواز میں اور بہت ہی مناسب اور موضوع الفاظ میں وہ کسی سے قرض مانگا کرتا ہے۔ ہم تو اللہ سے قرض بھی نہیں اپنی ضرورت کا سوال کر رہے ہیں، تو یہ حق تعالیٰ سے ہمارے سوال کا انداز بھی ایسا ہونا چاہیے کہ ہم سرتاپا اللہ کے سامنے سوالی ہوں۔ قرض کے بال سے لے کر کے پیر کے ناخون تک ہم اپنے آپ کو سوالی بنا لیں، انداز بھی ویسے ہی ہو، الفاظ بھی ویسے ہی ہو، اللہ کا اکرام بھی ویسے ہی ہو، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں اس سلسلے میں بتائی ہیں ان دعاؤں کے اندر جو نورانیت اور جو روحانیت اور جو برکتیں اور انسانیت کے لیے جو فوائد ہو سکتے ہیں وہ اور دعاؤں کے اندر یا انسانوں کے دعاؤں کے یعنی بزرگان دین کی بتائی ہوئی دعاؤں کے اندر بھی وہ اثرات و برکات نہیں ہو سکتے. اسی لیے اہتمام یہ ہونا چاہیے کہ دعاؤں کے اہتمام میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاؤں کا ہم اہتمام کریں. اس کے لیے مختلف قسم کی کتابیں لوگوں میں پائی جاتی ہیں, لوگ اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں. مناجات مقبول ہے, حزب اعظم ہے, دوسری اور منزلیں وغیرہ ہے, یہ سب اسی سلسلے میں کام میں آتی ہیں. حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق تعالیٰ ہم سبوں کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو اپنانا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات کو اپنانا سہل فرمائے, اور ہمارے لیے رمضان کے اس مہینے کو بابرکت فرمائے, اور اس مہینے میں ہونے والی عبادتوں کو حق تعالیٰ ہم سب کے حق میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.